السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. إن چند آیتیں جن کی تلاوت کی گئی، ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے متعدد واقعات آ گئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام. اب انبیاء کے واقعات وہ ختم ہو گئے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے یہاں فرما رہے کہ ہذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، اور اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تنوین کو تعظیم میں لیتے ہوئے کہ یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے، عظیم الشان نصیحت ہے، یعنی ایسی نصیحت ہے کہ آدمی اس سے عبرت لے سکتا ہے اور اس سے صحیح راہ پر پڑھ سکتا ہے، اور آگے جانے سے پہلے یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں کہ امت کے علماء کا، صلحاء کا، بلکہ ان کا بھی سنت رہا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عادت بھی ہے کہ نیک لوگوں کے واقعات بیان کرنا. علماء تو کرتے ہی ہے، کتابوں میں لکھے ہیں ہی، احادیث شریفہ میں بھی بکثرت ہے. احادیث شریفہ میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور بکثرت غیر انبیاء کے واقعات بھی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، اور جیسے سورہ کہف میں غیر انبیاء کے واقعات بھی ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ ایسے واقعات کے بڑے فوائد ہیں. ایک سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ نیک لوگوں کے واقعات ذکر کرتے وقت رحمت اترتی ہے. مشہور تابعی اور محدث سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا تذکرہ کرتے وقت رحمت اترتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جس طرح صالحین کی صحبت مفید ہے، اسی طرح ان کے واقعات بھی مفید ہوتے ہیں. اور دوسرا جو اصل اور بہت بڑا فائدہ ہے، وہ یہ کہ آدمی ایسے لوگوں کی زندگی کے گوشے سن کر اس آدمی کے سامنے آتے تو پھر آدمی کو نظر آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اول تو ہمت ملتی ہے کہ دیکھو لوگ کیا کر گئے. واقعہ آتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنی تلاوت کرتا تھا، اتنی نفلیں پڑھتا تھا، گناہ کا ایسا موقع آیا یعنی اللہ نے اسے بچا لیا، تو ہمیں ہمت ملتی ہے. اور بالخصوص اس لیے کہ نیک لوگ تو قیامت تک رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء سے یہ خدمت کرواتے رہیں گے کہ وہ نیک لوگوں کے واقعات ہر دور میں جمع کرتے رہے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ صرف صحابہ انبیاء کے واقعات تو ہے، تابعین کے واقعات تو ہیں، لیکن ہمارے زمانے کے قریب نیک لوگوں کے کوئی خاص واقعات نہیں ہے، نئی بکثرت واقعات ہیں. تو ایک تو یہ کہ آدمی کو ہمت ملتی ہے, پست ہمت ہوتا ہے تو ہمت ملتی ہے کہ دیکھو لوگ کیا کر گئے, اور دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ہر دور میں تنزلی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جتنا دور ہم چلے جائیں گے تو عام ماحول میں, دینی ماحول میں تنزلی ہوگی, ڈیٹیریشن ہوگا, اور ہر شخص کا یہ مینٹیلٹی اور یہ مزاج ہوتا ہے کہ فطرتاً وہ اپنے آپ کو وہ اسیس کرنے کے لیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کس طرح چل رہا ہوں, وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی حالت کو بھی دیکھتا ہے. تو اگر اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ مجھ سے زیادہ اعلیٰ ہے دین میں, تو اسے فکر ہوتی ہے. اور اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں میں ان جیسے ہوں دین کے اعتبار سے, تو زیادہ فکر نہیں ہوتی کہ نہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں. اب ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں چل رہا ہے, ارد گرد بالکل بے دینی کا ماحول ہے, اور اگر اس کو یہ نظر آتا ہے کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سے دینی اعتبار سے تو میں زیارہ کر رہا ہوں, تو بہت ہی خوش ہوتا ہے, کبھی عجب کبر میں بھی مبتلا ہوتا ہے. حالانکہ ارد گرد کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ارد گرد اپنی خاندان ہے اور خاندان دین سے تعلق نہیں رکھتی ہے, جاہل ہے, علم اور دین سے تعلق نہیں ہے, تو وہ تھوڑا بہت دین پر عمل کرنے لگا, تھوڑا بہت سنت لباس آ گیا, مسجد میں آنا جانا ہو گیا. اب ارد گرد دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ میں تو ماشاءاللہ جنت کے راستے پر مکمل طور پر پر گیا ہوں. کبھی خاندان نہیں, محلے میں دیکھتا ہے کہ میں تو ماشاءاللہ میں تو فجر کے لیے بھی الحمدللہ پہنچ رہا ہوں, اور محلے کے 90% کے لوگ نہیں پہنچ پاتے. تو اب یہ خیال آنے لگا کہ ماشاءاللہ میں تو دین پر بہت اچھے طریقے چل رہا ہوں, اور شیطان اس کو استعمال کر کے وہ دین کا وہ بہت بڑا حصہ جو ہماری زندگی میں نہیں ہوتا ہے, ہم سے اجل رکھتا ہے, ہم سے انویزبل رکھتا ہے, اور آدمی یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں تو بہت اچھا چل رہا ہوں. اس لیے کہ دیکھتا ہے کہ ادھر میرے ارد گرد تو سب میرے قریب بھی نہیں ہے دینی اعتبار سے, اتنے سال ہو گئے میری فجر نہیں چھوٹی, اتنی مرتبہ مسجد میں نماز کے بعد آگے میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, لیکن جب وہ ان نیک لوگوں کے واقعات اور ان کے حالات اور ان کے سوانح, ان کے بایوگرافیز کھولتا ہے, تو پھر اسے نظر آتا ہے کہ حقیقی دیندار, کامل دیندار کیسے ہوتے. پھر اسے نظر آتا ہے کہ اچھا میری زندگی میں تو یہ کمی بھی ہے, میری زندگی میں تو یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہے. پہلے وہ اپنے ارد گرد جو لوگ تھے ان کے ماحول میں رہتا تھا, جب وہ ان کے نیک لوگوں کے حالات کھولتا ہے یا نیک لوگوں کے حالات سنتا ہے کسی کے کان سے, تو اب وہ اس ماحول میں آ جاتا ہے, تو اسے احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر تو بہت کچھ کمی ہے, ابھی تو بہت کچھ مجھے کرنا ہے. اور وہ جو ایک گھومن تھا اور ایک خیال تھا, کہ ایک بہکاوا تھا شیطان کا کہ میری زندگی میں تو جو کچھ ضروری ہے وہ ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. دوبارہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ نہیں میری زندگی میں تو ابھی غیبت باقی ہے, ابھی نظر کی حفاظت تو باقی ہے, ابھی دل دماغ میں بہت کچھ برے خیالات اور بہت کچھ برے اوصاف ہے, وہ ان کو نکالنا باقی ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم اور بہت اعلیٰ درجے کے, علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ, غالباً 5ویں صدی کے ہے ہجری. اب ان کے 5ویں صدی ہمارے زمانے کے اعتبار سے 5ویں صدی میں تو ہم تو یہی سمجھے ہوں گے کہ سب دیندار ہی ہوں گے, ایسا ماحول ہوا ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ 5ویں صدی بہ نسبت 4th صدی 3rd صدی کی تو تنزلی ہوئی ہوگی, کچھ نہ کچھ ڈیٹیریشن تو ہوا ہوگا. تو علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے کہ میں جو ہے اپنے زمانے میں جو تنزلی تھی اس سے میں بچ گیا. اور کس طرح بچ گیا؟ اس طرح کہ میں پچھلے لوگوں کے واقعات اور ان کے حالات پڑھتا رہتا تھا, اور اسی لیے ان کا ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے صحابہ کے واقعات جمع کیے, بہت بڑی کتاب ہے عربی میں صفۃ الصفوہ کے نام سے,
اور اسی 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 کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اعلیٰ درجہ نصیب فرمایا. تفسیر میں تو جانا نہیں چاہتا ہوں لیکن مورخین تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے ہر واعظ میں دو چیزیں یقینی تھیں. ایک چیز جو ان کے ہر واعظ میں یقینی تھی وہ یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں گے. ان کے ہر واعظ میں یہ یقینی تھا کہ کچھ نہ کچھ لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اور دوسری چیز جو ان کے ہر واعظ میں یقینی تھی وہ یہ کہ کچھ نہ کچھ لوگ فکر آخرت میں مر جائیں گے. اور اتنا یقینی تھا کہ کفن دفن تجہیز و تکفین والے وہ تیار رہتے تھے کفن کے ساتھ کہ لوگ تو مریں گے. تو یہ کس یہ, 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 یہ ان کی نیکی کی وجہ سے یہ درجہ اللہ نے ان کو کیسے عطا فرمایا؟ کس کی برکت سے؟ نیک لوگوں کے واقعات پڑھتے رہنے سنتے رہنے کی برکت سے. اور ہمارے زمانے میں بالخصوص اسے کہ ہمارے زمانے میں اکثر جو دیندار بے دین لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, جن لوگوں کے دین کی فکر ہے ہم میں سے اکثر کا ذہن پورے دین کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. بعض جو موٹی موٹی چیزیں ہیں نماز تلاوت سنت لباس ان کی طرف جاتا ہے اور یہ زندگی میں آ جاتا ہے تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ الحمدللہ میں چل رہا ہوں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرمایا, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذا ذکر ایک بہت عظیم نصیحت ہے یہ نیک لوگوں کے واقعات. تو خیر یہ نصیحت کی ایک قسم آ گئی. اب نصیحت کی دوسری قسم کی طرف اللہ تعالیٰ آ رہے, وہ کیا؟ جنت جہنم آخرت کا تذکرہ. اور یہاں پہلے جنت کا تذکرہ آ رہا وہ انشاءاللہ ہم آج پڑھ کر تھوڑا سمجھ لیں گے انشاءاللہ. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ, اور یقیناً متقین تقویٰ والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے, بہترین لوٹنے کی جگہ ہے. کس کے لیے؟ تقویٰ والوں کے لیے. تقویٰ والوں سے مراد جس کی زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو تقریباً ہر جگہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی گناہ سے خالی ہے. الفاظ بدل کبھی متقین کا ذکر ہے, کبھی متطہرین کا ذکر ہوگا, کبھی آمنوا وعملوا الصالحات, لیکن ان سب کا مطلب ایک کہ ان جن کی زندگی گناہوں سے خالی ہے ان کے لیے یہ بہترین ٹھکانہ ہے. وہ کیا ہے؟ جنات عدن, ہمیشہ رہنے کے باغات, ہمیشہ رہنے کے باغات. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی حضرت جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ویلکم کریں گے, اور ویلکمنگ اور ان کی خوش آمدید کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ خوشخبری دیں گے کہ ان لکم ان تعیشوا فیہا فلا تبأسوا ابدا, کہ اب تمہارا کیا حال ہے کہ یہاں تو ہمیشہ رہیں گے, اب تو کبھی مرنا نہیں ہے, اب تو یہاں ہمیشہ خوش رہیں گے, کبھی کوئی دقت کوئی بیماری نہیں ہوگی, اب تو یہاں ہمیشہ بھوک نہیں لگے, ہمیشہ پیٹ بھرا ہوا رہے گا. یعنی مطلب ہے کہ یہاں کوئی بھی فکر نہیں رہے گی. تو جنات عدن مفتحت لہم الابواب, جن کے دروازے کھلے ہوں گے. دروازے کھلے ہوں گے کا مطلب جس طرح کوئی بہت اہم آدمی آ رہا ہے, کوئی بڑا شیخ ہمارے مسجد میں آ رہا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ سب اندر بیٹھے رہتے ہیں, کچھ لوگ استقبال کے لیے باہر جاتے ہیں اور دروازہ کھلا ہوتا ہے. معزز مہمان آ رہا ہے, اور یہ نبوی سنت میں یہ بدقسمتی ہماری بدقسمتی کہ ہمارے معاشرے سے نکل گیا کہ کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے اور گھر میں معلوم ہوتا ہے تو پہلے سے وہ میزبان باہر نکل آتا ہے, اور ہمارے ملک میں تو ٹھنڈا موسم ہے ورنہ دروازہ بھی کھلا رہتا ہے کہ آپ ہم آپ کے انتظار میں ہیں. تو دروازہ جنت کے دروازے کھلے ہوں گے, مفتحت لہم الابواب. اور حدیث شریفہ میں جنت کے دروازے کے بھی کچھ تذکرے ہیں کہ ایک مہینے کی مسافت, ایک دروازے کے ایک طرف سے دوسری طرف ایک مہینے کی مسافت, اور آٹھ دروازے جنت کے آٹھ دروازے ہیں. اور آٹھ دروازے اس لیے کہ ان سب دروازوں کا کوئی نہ کوئی عمل سے تعلق ہے. مثلا ایک دروازہ ہے روزے کا دروازہ. تو روزے کا دروازہ کا کیا مطلب؟ روزے کا دروازہ کا مطلب وہ لوگ جن کا روزوں سے خصوصی تعلق تھا, وہ پورے دن چلنے والے تھے لیکن روزوں سے خصوصی تعلق تھا, اور خصوصی تعلق کا مطلب صرف رمضان کے روزے نہیں, اس کے باہر بھی کوئی سنت روزے کا موقع مل گیا, ذوالحجہ کے 10 دن آ گئے اس میں روزہ رکھ لیا, محرم آ گیا اس میں روزے رکھنے شروع کر دیے, منڈے تھرسڈے پیر کو جمعرات کا روزہ سنا کہ وہ سنت ہے اس میں رکھنے لگے, ہر مہینے کے ایام ابھی 13th, 14th, 15th بیچ کے 3 آتے ہیں وہ سنا کہ وہ سنت ہے اس پر. تو جن کو روزوں سے خصوصی شغف تھا تو یہ روزے کا دروازہ ان کے لیے ہوگا. تو اسی طرح 8 دروازے ہوں گے الگ الگ اعمال کے, ابھی تفصیل میں نہیں جاتے. تو ایسا بھی ہوگا کہ ایک شخص کا روزے سے خصوصی تعلق تھا تو روزے کے دروازے سے پورے دن پابند لیکن روزوں سے خصوصی, تو اس کی طرف سے ان کو بلایا جائے گا کہ آپ اس سے داخل ہو جائیں. اور ایسا بھی ہوگا کہ ایک شخص کا روزوں سے بھی خصوصی تعلق تھا اور نماز سے بھی خصوصی تعلق, تو اس کو دونوں دروازوں سے بلایا جائے گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک دلچسپ بات ہے اس لیے میں ضمن عرض کروں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشریف فرمائی جنت کے دروازوں کی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو سوال پوچھا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ 8 کے 8 دروازوں کی طرف سے ان کے لیے بلاوا ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں, اور مجھے امید ہے کہ وہ تو ہوں گے, وہ آپ ہوں گے. تو خیر جنت کے دروازے کھلے ہوں گے, اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوگا اس کا مطلب صرف فرنٹ ڈور نہیں, اس کا مطلب اندر سب دروازے کھلے ہوں گے تاکہ آتے ہوئے پورے اندر نظر آئے, سب کچھ جو اندر ہے نظر آئے. جنات عدن مفتحت لهم الابواب, تو اب داخل ہو گئے, اب اس کے بعد متکئین فیہا, اب تکیہ لگائے ہوئے اس میں بیٹھے ہوں گے. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب, اس میں منگوا رہے ہوں گے بہت سے پھل, بہت سے میوے اور مشروبات. سو آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے, کوئی فکر نہیں, اور بلا منگوا رہے ہوں گے بہت سے پھل, بہت سے میوے. اب منگوا رہے ہوں گے تو جنت میں منگوانے کے 2 طریقے ہوں گے, اور دونوں طریقے کا مزہ الگ ہوگا. ایک طریقہ یہ ہو کہ خدام بہت زیادہ ہوں گے, بعض حدیث میں آتا ہے کہ جو سب سے کم درجے کی کا جنتی ہوگا جب وہ داخل ہوں گے, داخل ہوگا جنت میں تو کئی ہزار خدام اس کے انتظار میں صرف ہوں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ خدام ایسا نہیں کہ ایسے ویسے انتظار میں کوئی کام کے نہیں, ہر ایک کا مستقل الگ کام ہوگا اس کے محل میں. تو جب وہ بیٹھا ہوگا اور وہ کھانا بلائے گا تو ان میں سے کئی درجنوں خدام وہ حاضر ہوں گے, اور ہر ایک کے پاس الگ کھانا ہوگا, اور جو چاہے جیسے کہ یہ بھی ایک لذت کی چیز ہے کہ خدام ہے, ظاہر ہے اس میں بھی لذت آنی کہ خدام ہے, لوگ میری خدمت کر رہے ہیں. تو دنیا میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کہ یہ ان سب لذتوں کی فکر مت کرو کہ لوگ میری خدمت کرے, میرا ایک سٹیٹس ہو, مجھے جاہ مل جائے, ہاں آخرت میں سب کچھ ملے گا. تو یہ ایک طریقہ ہوگا کہ خدام لے آئیں گے, اور ان خدام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا, کہ جب جنتی اس کی طرف دیکھے گا تو وہ خدام ہی اتنے خوبصورت ہوں گے کہ کأنہم لؤلؤ منثورہ, وہ اپنے کام میں مشغول ہوں گے تو ایسا ہی لگے گا کہ وہ موتی ہے جو بکھرے ہوئے ہیں. تو یہ تو جنتی کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ تو جنتی کے خدام کی بات ہو رہی ہے. تو ایک طریقہ ہوگا یہ وہ ان سے مانگے گا, اور دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ دل میں خواہش ہوگی کہ فلا چیز کھانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر لیں گے. احادیث میں کئی مثالیں آتی ہیں کہ دل میں خواہش ہوگا کہ پرندہ گزر رہا ہوں گے, دل میں خواہش ہوگا یہ پرندہ مل جائے تو یہ پرندہ پورا پکایا ہوا حاضر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ کوئی پکائے نہ کوئی دعا سموک برداشت کرنے کی ضرورت, بس پکا پکایا ہوا تیار ہوگا. اور دوسری مثال حدیث میں آتی ہے کہ وہاں کوئی درخت ہوگی اور پھل وہاں نظر آئیں گے کہ اس پر پھل, یہ پھل مجھے مل جائے, دل میں خواہش ہوگی, تو یہ درخت کی جو ٹہنی ہے وہ خود بخود اترنے لگے گی, نیچے آنے لگے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ کھڑا ہوگا تو اس حساب سے اس ہائٹ پر آئے گی, بیٹھا ہوگا تو اس ہائٹ پر, اس درجے تک آئے گی, اور لیتا ہوا ہوگا تو اس درجے تک آئے گی, تاکہ بالکل مشقت کے بغیر وہ پھل کو لے سکے, پھل کو لے سکے. اور جنت کی ہر چیز کی خاصیت یہ ہے, جنت اور جنت کے رہنے والے اور جنت کی ہر چیز کی خاصیت یہ کہ وہ دائمی ہے, وہ فنا نہیں ہوتی. تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب وہ کوئی پھل کھائے گا اور کھا لے گا تو آنن فانن جہاں سے پھل لیا وہاں دوبارہ پھل نظر آئے گا, اسے کہ وہ دائمی ہے, وہ کھانے سے ختم ہوتی نہیں. اسی لیے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, ایک مرتبہ آپ نماز میں مشغول تھے, اور نماز میں مشغول تھے اور صلاۃ الکسوف کی نماز تھی, سورج گرہن کی نماز تو لمبی ہوتی ہے, تو بیچ نماز کے بیچ میں اچانک صحابہ نے دیکھا, جو قریب تھے, دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے اور ہاتھ بڑھا رہے, کچھ نظر آ نہیں رہا ہے لیکن آگے بڑھ رہے دیوار کی طرف اور ہاتھ بڑھا رہے, عجیب. تو خیر نماز کے بعد کسی نے ہمت کر کے کسی, یا تو اسی مجلس میں کسی اور مجلس میں پوچھا ہوگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج تو نماز میں آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا, کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کرتے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں, اصل میں ہوا یہ تھا کہ نماز کے دوران اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا منظر میرے لیے کھول دیا تھا, اور مجھے جنت میں انگور کا ایک خوشہ نظر آیا میرے سامنے, بالکل سامنے تھا, تو میں ہاتھ بڑھانے لگا اس کی طرف, اسے کہ بوڑھا سامنے آ گیا. پھر آگے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ ہاتھ لگ جاتا اور دنیا میں لے لیتا تو قیامت تک لوگ اسے کھاتے رہتے, اس لیے کہ وہ جنت کی چیز ہے اور جنت کی چیز فنا نہیں ہوتی ہے. تو جنت عدن مفتحت لہم یدعون فیہا بفاکہا, وہ پھل اور میوے کھائیں گے. تو یہاں پھل اور میوے کا ذکر ہے, لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں پھل اور میوے کا ذکر اس لیے ہے کہ عرب حضرات اور بالعموم لوگ, پھل اور میوے وہ ایسی چیز ہے جو, یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم تو جنک فوڈ اور جو چیز صحت کے لیے مضر ہے اس کے عادی ہو گئے اور اس میں مزہ آتا ہے, لیکن جو عرب حضرات اور جو اچھے ماحول میں رہنے والے لوگ, وہ پھل اور میوے کو ایک ڈیزرٹ کے طور پر کھاتے ہیں, ایک میٹھی چیز ہے, اصل کھانا نہیں ہوتا ہے. اصل کھانا جس سے غذا حاصل ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے, اور یہ پھل اور میوے یہ جو ہے یہ ایک میٹھی چیز ہوتی ہے جو صرف مزے کے لیے کھائی جاتی ہے, صحت کے فوائد اپنی جگہ پر لیکن مزے کے لیے کھائی جاتی ہے. تو یہاں جو ذکر آیا ہے کہ وہ منگوائیں گے, وہ کھائیں گے بہت سے میوے, بہت سے پھل, تو دراصل یہاں صرف پھل مراد نہیں ہے, یہاں جنت کا سب ہی کھانا مراد ہے. لیکن جنت میں جو بھی آدمی کھائے گا وہ جسم کو فائدہ پہنچانے لے اور پیٹ بھرنے کے لیے, وہ مزے کے لیے ہی کھائے گا, اس لیے سب کو پھل کہا گیا کہ سب, جس طرح پھل کو مزے کے لیے کھایا جاتا ہے اسی طرح جنت کا ہر کھانا مزے کے لیے ہی کھایا جائے گا. ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور صحابہ فرماتے ہیں کہ دیہاتی آتا تھا وہ بہت خوش ہوتے تھے, اسی کہ دیہاتی بے باکی کے ساتھ سوال کرتا تھا, شہر کے لوگوں کے ادب ودب سے اس نے اتنا واقف نہیں تھا لیکن دیندار تھا, دین کے دین علم کا جذبہ تھا, تو بے باکی سے سوال کرتا تھا, ہمیں بھی ان کے سوالات سے بہت فائدہ ہوتا تھا. تو دیہاتی آیا, کچھ جنت کے بارے میں کچھ پوچھا وغیرہ, پھر پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھانے کا ذکر فرمایا, پھر پوچھا کہ چلو کھانا کھائیں گے تو نکلے گا کیسے, تو نکالنا بھی پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمایا کہ نہیں, جنت میں طریقہ یہ ہوگا کہ جس طرح دنیا میں پانی جو ہے پیشاب کے ذریعے سے بھی نکلتا ہے اور پسینے کے ذریعے بھی نکلتا ہے, اسی طرح کھانا جب کھائے گا تو جس طرح پسینے کے ذریعے پانی نکلتا ہے اسی طرح تھوڑا بہت پسینے کے ذریعے وہ کھانا بھی نکل جائے گا, اور بالکل پیٹ میں وہ اس کا وزن کہ اس کو نکال, ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, نہ بھوک ہوگی اور نہ کھانا نکالنے کی ضرورت پڑے گی, بس مزے کے لیے ہی آدمی کھائے گا. یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب, تو یہ کھانا ہو گیا, اور اس کے ساتھ پینے کی چیز مشروبات, تو اس کی تفصیل دوسری جگہوں پر ہے کہ الگ نہریں ہوں گے, فیہا انہار من ماء غیر آسد, صاف شفاف پانی کا, و انہار من لبن لم یتغیر طعمه, اور دودھ کا ایک نہر, و انہار من خمر, اور شراب الکحل کا ایک نہر, لیکن وہ شراب ایسا کہ اسے درد سر نہ ہو اور اس سے حواس باختہ بھی آدمی نہ ہو جائے, حواس سب کچھ برقرار رہے. تو خیر اس کی تفصیلات الگ ہیں, لیکن یہاں ایک حدیث بطور مثال عرض کر دوں کہ یہ شراب کا ایک خاص اثر یہ ہوگا کہ اس پانی اور جو بھی جنت کا مشروب ہے اس کے پینے کے نتیجے میں آدمی کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک جگہ جنت اپنی بیوی کے ساتھ یا حور کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا اور جنت کا شراب پیش کیا جائے گا, جنت کا مشروب جو بھی ہو, تو وہ پیے گا, اور تو پینے کے بعد اس کی بیوی جو پڑوس میں ہے وہ اس کی طرف جب دیکھے گی تو وہ تو شوق میں, اسٹانشمنٹ میں, تعجب میں کہے گی کہ تمہاری خوبصورتی میں تو بہت کچھ اضافہ ہوا, عجیب بات. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ عورت بھی پیے گی, تو جب اس کے بعد جب مرد اس کی طرف متوجہ ہوگا تو مرد بھی وہی کہے گا کہ عجیب بات ہے, پہلے دنیا میں ہر چیز لمیٹڈ ہے, ہر چیز محدود ہوتی ہے, تو خوبصورتی بھی محدود ہوتی ہے, کہ یہ چیز اس سے زیادہ خوبصورتی کیسے ہو سکتی ہے. آخرت میں ہر چیز غیر محدود, لا محدود. تو جس تو خوبصورتی بھی لا محدود, کہ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہتا ہوگا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا کہ پینے کے نتیجے میں, اور حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ 70 گنا اضافہ ہوگا اسے ایک مرتبہ پینے کے نتیجے میں. تو کثیرت ہی وہ شراب یہ ہو گیا. وعندہم قاصرات الطرف اطراب, یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی لیے بیان فرمایا کہ آدمی کو دنیا کی حیثیت سمجھ میں آئے کہ کتنا بڑا فرق ہے, کتنا بڑا فرق ہے. ایک مثال کے طور پر عرض کروں, ایک مرتبہ ایک طالب علم نے مدرسے میں مجھے ایک سوال پوچھا, وہ تو نوجوان ہے, نوجوان ایسے سوال پوچھا کہ اگر کسی کو دنیا میں کسی عورت کی طرف میلان تھا, محبت ہو گئی لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھا, تو جنت میں تو ہر چیز مل سکتی ہے, تو کیا وہ عورت بھی جنت میں اسے مل سکتی ہے؟ تم نے اس کو جواب نہیں دیا کہ آپ اس کو اس مثال سے سمجھ لیجئے کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک وہ گاڑی ہی ہوتی ہے, چھوٹی سی گاڑی, وہ کھلونا, اور وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہے. تو آپ اس سے لینے کی کوشش کریں تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا, آپ اس کو 50 پاؤنڈ کا نوٹ پکڑوا کر لینے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوگا, اس کی نظر میں یہ زیادہ قیمتی. آپ اس کو آپ اسے اپنی قیمتی سے قیمتی گاڑی کی چابی دے کر اسے لینے کی کوشش کریں گے, وہ تیار نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس کی دنیا میں یہی چیز قیمتی ہے. جب وہ بڑا ہوگا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ چابی جو اس گاڑی کی ہے اس کی قیمت اور اس کی قیمت میں کتنا فرق ہے. تو اس کو جس آدمی کو جس عورت کی طرف میلان ہوگا دنیا میں لیکن ملی نہیں وہ عورت, جنت میں جائے گا اور جنت کی عورتیں دیکھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کتنا فرق ہے ان دونوں کے درمیان. دنیا کی کوئی چیز, ہر چیز گتی ہی نظر آئے گی, تو وہاں تو یہ ہوگا ہی, تو اس سے پہلے آدمی کیوں دنیا میں کیوں وہ یہ احساس پیدا نہ کر لے کہ اس کی دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو یہ وعندہم قاصرات الطرف اطراب, اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی, اس کے پاس عورتیں ہوں گی, اور سب سے پہلی صفت نگاہ نیچی رکھنے والی, اور نگاہ نیچی رکھنے والی کا دو مطلب, ایک مطلب یہ کہ وہ بالکل پاک دامن ہوگی, جس مرد کے لیے وہ ہے یا جس کے جو ان کے شوہر ہے اسی کی طرف نظر ہوگی, اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود نگاہ نیچے رکھنے والے ہوگی, وہ شوہر اور مرد کے نگاہ نیچے رکھنے والے ہوگی. یعنی اتنی خوبصورت ہوگی کہ شوہر کا ذہن کسی اور کی طرف جائے گا ہی نہیں. اور اطراب ہم عمر ہوں گی, ہم عمر ہوتے تو مناسبت زیادہ ہوتی ہے ظاہر ہے. ھذا ما توعدون لیوم الحساب, ان سب کا بیان کر کے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ وہ سب نعمتیں ہیں جس کا تمہیں وعدہ کیا جا رہا ہے روز حساب کے دن میں قیامت کے دن, جب یہ آخر میں جنت میں جب یہ سب کچھ ملے گا تو پھر اعلان ہوگا کہ یہ سب جو وعدے تھے دنیا میں اور اس کے صرف وعدہ سن کر تمہیں مجاہدہ کر کے کروا گوت برداشت کرنا پڑے گا, تو یہ سب وعدے جو تھے یہ ابھی پورے ہو رہے, تو یہ آخرت میں بھی کہا جائے گا اور دنیا میں بھی ہمیں متوجہ ہو کر یہ سب بیان کرے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے جو آ رہا ہے اس کے لیے یہ سب وعدے ہیں کہ کروا گوت پیو گے یہاں تو یہ سب کچھ ملے گا, تو یہ سب کچھ تو ہے. ان ھذا لرزقنا, یقیناً یہ ہماری طرف سے روزی ہے, یہ ہماری طرف سے عطا ہے. اس کا کیا مطلب؟ تو اولاً آپ یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا میں بھی تو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے, دنیا میں بھی تو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے, لیکن دنیا میں چونکہ ایک نظام ہوتا ہے تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر چیز دیتے ہیں, کبھی کسی کے ذریعے, کبھی کسی پیسے کے سبب کے ذریعے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے یہ ہماری عطا ہے, یعنی ہم دنیا میں تو چونکہ دنیا گتیاپن کی جگہ ہے, ذلیل جگہ ہے, تو اس حساب سے چیزیں ملتی ہے. کھانا ملتا ہے تو کبھی مزیدار کھانا, کبھی ایسا کھانا جو مزیدار نہیں, پکانے میں کچھ غلطی ہو گئی. پینے کی چیز ملتی ہے کبھی مزیدار, کبھی ایسے کہ مزیدار نہیں, کبھی خوشی مل گئی تو کبھی غمی. آخرت میں ہمارے شایان نشان جو روزی اور جو عطا ہے وہ ملے گی, بالکل پرفیکٹ اور اعلیٰ درجے کی. تو اولاً یہ, اور دوسری ما لہ من نفاد, جو بالکل ختم ہونے والی نہیں ہے, اس کا کوئی اینڈنگ, کوئی انتہا نہیں ہے. تو یہ سب کچھ ملے گا اور ساتھ ساتھ اس کا کوئی انتہا نہیں ہوگا. اور بعض علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ جنت میں ایک صفت اور ایک یوں بھی جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ آدمی اکتا جائے گا, بورڈ ہو جائے گا, اس لیے کہ یہ دل کی کیفیت بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو جس ایسا نہیں کہ آدمی ایک اچھا گھر آدمی کو مل گیا یا ایک اچھی گاڑی دنیا میں مل گئی تو ایک مدت کے بعد ایسا عام گاڑی جیسی ہو نظر آتی ہے, اور اب وہ دل کا وہ میلان تھا اور وہ مزہ جو اس میں آتا تھا ابھی نہیں آتا. جنت میں ویسے بھی یہ ہوگا نہیں, اس لیے کہ یہ دل کی کیفیت بھی اللہ کے قدرت میں. لیکن جنت میں جو دوسری چیز ہوگی وہ یہ کہ صرف یہ نہیں کہ نعمت ختم نہیں ہوگی, نعمتوں میں آہستہ آہستہ ترقی ہوتی چلی جائے گی. تو مثال کے طور پر جو جنت میں آیا, جنت میں جب آیا تھا تو اس درجے پر تھا, جنت کے اس درجے پر, تو آہستہ آہستہ اس کے درجات میں ترقی ہوتی چلی گئی, تو اس نعمتوں میں بھی ترقی ہوتی چلے گی. اور جو کم درجے کی آیا تھا لیکن زندگی ایسی تھی کہ اتنا اعلیٰ درجے کا جنت نہیں ملے گا, ملا تو اس کی بھی ترقی ہوتی چلی جائے گی. تو ایک مدت کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جائے گا اور یہ شخص اسے اعلیٰ درجے کا جنت اس کو ملے گا. تو انتہا بھی نہیں اور ترقی میں بھی انتہا نہیں. تو خیر یہ جنت یہ بھی ایک نصیحت ہے, جس طرح پہلے یہ واقعات نصیحت تھے ایک دوسری قسم کی نصیحت ہے. تو یہ ہمارے لیے اسی لیے ہے کہ ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہاں کون سی چیز آفر پر ہے اور وہاں کون سی چیز آفر پر ہے, اور اس حساب سے ہم عمل کریں. کہ یہاں جب قربان ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک ملفوظ ہے اس پر ختم کرتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ نصیحت لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے تو فرمایا کہ دیکھو جو دنیا کو ترجیح دے گا تو آخرت کا نقصان کہیں نہ کہیں ضرور کرے گا, اور جو آخرت کو ترجیح دے گا دنیا کا نقصان کہیں نہ کہیں اٹھانا پڑے گا ہی. یعنی ہمیشہ بیسٹ آف بوتھ ورلڈ نہیں ہو سکتا ہے, یہ مواقع ضرور آئے گا کہ دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینے پڑے گی, ایک کو ترجیح دوسرے کو نقصان. تو پھر آگے فرمایا کہ پھر اختیار کرنا پڑے گا, تو اختیار بہت آسان ہے, ایک جگہ فانی اور دوسری جگہ دائمی, تو جو چیز دائمی اس کو اختیار کرو, جو چیز فانی ہے اس کو ترک کر دو. تو یہاں بھی ہمیں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک چیز فانی، ایک چیز دائمی، اور مزید ایک چیز بالکل ذلیل، اور ایک چیز سب سے بہت ہی اعلیٰ درجے کی. تو اس کو سامنے رکھ کر آدمی کو مجاہدہ کرنا چاہیے، گناہ سے بچنے کا مجاہدہ، مزید نیک اعمال کا مجاہدہ، نفس کی خواہشات سے بچنے کا مجاہدہ، غلط لذت سے، غلط مال سے، غلط جاہ سے بچنے کا مجاہدہ. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں کو سامنے رکھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرک.